اب بعض لوگوں نے کہا کہ تمہاری تقریر میں بہت ہی عجیب عجیب عشق و محبت کی بات اور آپ کے شیخ کی تقریر کا دوسرا رنگ ہوتا ہے. میں نے کہا سنو, پاور ہاؤس سے بجلی سفید آتی ہے وائٹ, لیکن جس بلب میں جو رنگ ہوتا ہے اس میں منتقل ہو جاتا ہے. تو میرے شیخ ہردوئی کی بجلی چلتی ہے وہاں سے, میرا بچپن سے بلب رنگین اور گرین ہے, رنگین بھی ہے گرین بھی ہے, تو اس میں آ کر کے وہ ہاری ہو جاتی ہے. بحر اٹلانٹک میں جا کے دیکھو وہ بھی گرین ہے. بحر اٹلانٹک گئے تھے نا ہم لوگ کیپ ٹاؤن میں, تو وہ بھی ہرا رنگ ہے اس کا. تو یہ نہ سمجھو بس شیخ ہی کا فیض ہے, یہ حضرت والا ہردوئی کا فیض ہے, کٹ آؤٹ لگا ہوا ہے, ورنہ کٹ آؤٹ ہٹ جائے ابھی تو گیٹ آؤٹ ہو جائے گا. اللہ کے دربار میں مقبولیت ہی ختم ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے, شیخ کا فیض ہوتا ہے. سفید بلب کسی کا لال ہے, وہاں جا کے وہی سنگل میں سگنل دیکھو تو کہیں ہری ہے کہیں لال ہے, وہی ہے پاور ہاؤس سے آ رہی تھی. تو یہ بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے, چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں, یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں, یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. بس اللہ والوں کے سوا میں نے کسی ادارے میں پڑھایا بھی نہیں, کسی ادارے میں آج تک نہیں پڑھایا, اور نہ سوائے شاہ عبد الغنی رحمتہ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے ہم نے حدیث و تفسیر سیکھا اور مثنوی. لیکن آج سارے عالم میں پوچھو, جنوبی افریقہ میں لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ کس مدرسے میں سے, کہ میں شیخ الحدیث ہوں. شیخ الحدیث سے کم بھی نہیں سمجھتے, پوچھتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی میں نے کہیں نہیں پڑھایا, ہم نے کتب سے کم پڑھا ہے, کتب سے زیادہ پڑھا ہے. عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا شاہ مدمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت ماں شاہ صاحب دام برکاتہم, یہ ہماری کتابیں, ان تین کتابوں کو اختر نے پڑھا ہے, اس کی برکت ہے. اچھا بھائی علامہ نہیں شاعر مشرق اقبال نے کہا تھا, کیونکہ جس کے علامہ کہنے کو دل نہیں چاہتا شاعر مشرق کہہ دیتا ہوں, اگر چاہے پنجاب ناراض ہوں, مگر میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی اس کو حاکم الامت مت کہو. مریض الامت کی حالت میں جو شخص وفات پا جائے, اب ایک صاحب نے انہوں نے لکھا ہے کہ مجھ کو عقل ملی ہے اہل فرنگ سے, اور عشق ملا ہے مولانا رومی سے اور صوفیہ سے. تو میں نے کہا کہ عشق تو ملا ان کو, ایک دو منٹ حقی صاحب بھیج رہا ہوں ان کو, آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اور دوسری کیا بات ہے؟
دوسرا یہ سوال تھا کہ پروانے کو شمع سے محبت.
بس بس نا, دو ہی بات اور تو نہیں کوئی بات
نہیں.
جاؤ تو ایک پرنسپل کالج کے تھے وہاں کراچی میں پنجاب کے, تو انہوں نے کہا کہ اقبال شاعر مشرق نے کہا کہ مجھ کو عقل ملی ہے اہل فرنگ اور اہل مغرب سے, اہل یورپ سے, اور عشق ملا ہے مجھے صوفیہ سے. تو میں نے کہا ان کو عشق تو ملا, مگر عشق کامل نہ ملا, ورنہ داڑھی ضرور آ جاتی. اس کی مثال میں نے پیش کی, کیونکہ وہ بڑے قابل آدمی کی بجلی آئے مگر لوڈ شیڈنگ ہو. ہمارے یہاں کبھی بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, ہلکی بجلی بھیجتے ہیں. تو اس زمانے میں لوڈ شیڈنگ کے زمانے میں ایئر کنڈیشن اور بڑے بڑے ڈیفریزر بند کر دیے جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ان کو بجلی ملی, عشق ملا مگر ناقص ملا. اگر عشق کامل ملتا تو داڑھی ضرور آ جاتی. لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ان کے گالوں کے ایئر کنڈیشن نہیں چل سکے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بہت تسلی ہوئی اس بات سے, کیونکہ اس میں ان کی حالت بھی نہیں ہے, اعتراض بھی نہیں ہے. ان کی بجلی کو تسلیم کر لیا آپ نے, ہم کو یہی مقصد تھا, مگر بجلی کمزور تھی, ورنہ شریعت کی اتباع نصیب ہو جاتی. اہل علم کو اسی لیے اہل عمل اور اہل اللہ کی صحبت کی ضرورت ہے. اہل علم کو اپنے معلوم کو معمول بنانے کے لیے اہل عمل کی صحبت ضروری ہے, ورنہ معلومات رہیں گے معمولات نہ رہیں گے, اور معمولات ہوں گے تو اس میں اخلاص نہ ہوگا. اور خاص کر مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ شفیع لاہور میں شریف کے وقت فرمایا تھا کہ اے علماء حضرات, بخاری شریف تو پڑھ لیا, لیکن جاؤ کسی اللہ والے کے ہاں کچھ دن رہ لو تاکہ درد دل بھی مل جائے اور بخاری شریف کی روح مل جائے. بخاری شریف کی روح بھی, جس کی وجہ سے بخاری شریف پر عمل کی توفیق ہوتی. پھر حضرت مولانا نے یہ شعر کہا تھا، درد دل میں اور سب دردوں کا درما کر دیا، درد دل میں اور سب دردوں کا درما کر دیا، اور دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا عبداللہ شجاع آبادی اس زمانے میں ان سے فارغ ہوئے تھے، بڑے اکابر میں سے، کہ مولانا عبداللہ شجاع آبادی اور جتنے طلبا ہو سب آج عالم ہو گئے، بخاری شریف کا دورہ ختم ہو گیا، مگر بخاری شریف کی روح ملے گی جب کسی اللہ والے کے یہاں کچھ دن رہے گی، تب اللہ پر جینا بھی آ جائے گا اور مرنا بھی آ جائے گا، اور غیرت نفس بھی آ جائے گی. یہ بھی بتا رہا ہوں، میرے شیخ شاہد الغنی رحمۃ اللہ نے فرمایا تو کوئی بھی صاحب باطن دروازے دروازے نہیں پھر سکتا چندے کے لیے، اگر اس کے قلب میں مولا ہے تو اسے غیرت بھی آتی. بتائیے، آپ نے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ دروازے دروازے پھر رہے ہیں؟ مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا بھائی؟ بولیے، 10,000 چندہ آیا تھا زکات کا، مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو واپس کر دیا کہ اس سال جتنے طلبا ہیں اور جتنی زکات چاہیے مجھے، سال بھر کیا میرا کام ہو گیا ہے، کسی اور مدرسے میں دے دو جہاں ضرورت ہو. مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد حسن امرتسری لاہور میں جانا سیکھا کہ ہمارے جتنے اکابر گزرے ہیں، آپ بتاؤ کہ یہ رسید بک لے کر کے دروازوں پر گئے. مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، وعلیکم السلام، انجینئر صاحب وہ ہمارے پڑوسی، وعلیکم السلام، خیریت؟ یہ لڑکا بھی آیا ہوا ہے کیا؟
جی،
ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہر میں. تمہارا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیکب لائن میں ان کی مسجد کراچی کی مشہور ہے، انہوں نے ہمیشہ قربانی کی کھالوں کو جمع کرنے کے لیے میٹرک پاس لڑکوں کو بلایا اور سب کہا تم لوگ پتلون پہنتے ہو، پتلون ہی میں جانا تاکہ عربی پیجامہ اور لمبے کرتے کی توہین نہ ہو، کیونکہ تم تو تمہارا کو لباس ہی ہے. تو انہوں نے کبھی کسی مولوی کو نہیں بھیجا قربانی کی کھال کے لیے، مسٹروں کو بھیجا، کہا تم لوگ مسٹر ہو، تم جاؤ گے تو تم کوئی حقیقت بھی نہیں سمجھے گا، کیونکہ داڑھی تین چیزوں کو جمع کرنا بعض اہل فتاوا کے نزدیک مکروہ ہے، تحریمی، داڑھی رمضان اور وہ بیگ جس میں رسید بک ہوتی ہے. بعض اہل فتاوا کی رائے، کیونکہ اس سے دیکھ کر اہل مال گھبرا جاتے ہیں اور ان کے قلب میں پریشانی آتی ہے، کیا تو کسی مومن کو پریشان کرنا ظاہر بات. اور ایک لطیفہ بھی ہے کہ ایک مولوی صاحب نے ایک سیٹھ سے کہا کہ مدرسے میں چندہ دو، تو اس نے کہا کہ نہیں دیکھو، آپ ہی لوگوں سے سنا ہے کہ کسی مومن کو اذیت دینا حرام ہے، اور ان ایسی گفتگو سے مجھے اذیت ہوتی، تو یہ حرام کام مولانا کیوں کر رہے ہو آپ؟ مجھ سے آئندہ سے مال کی بات مت کیا کرنا. کہیے لطیفہ کیسا ہے. اور ایک رنگون گئے تھے مولانا، ان کو چندہ نہیں ملا تو حکیم الامت سے رو رہے تھے کہ حضرت مجھے اہل رنگون نے بہت ہی میرے ساتھ بے وفائی کی. فرمایا مولانا رنگون کیوں گئے تھے رنگین ہونے؟ رنگون کیوں گئے تھے رنگین ہونے؟ حجرے میں دو رکعت پڑھ کے روتے تو اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام کرتا، اور اگر عزت نفس اور عظمت دین سے کام نہ ہو تو ہرگز کام مت کرو دین کا، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، ہم جھونپڑی میں اللہ کی محبت سکھائیں گے، آسمان کے نیچے سکھائیں گے، درختوں کے نیچے، جہاں بھی ہو جنگل اور پہاڑوں کے دامن. اختر کو تین چیزیں عزیز ہیں جغرافیائی اعتبار سے، لبے دریا، دامنے کو سکوت صحرا. الحمدللہ یہ میں نے اپنے بزرگوں سے یہ سیکھا. آپ بتائیے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا پاکستان میں کہ اختر یا اس کی اولاد کسی کی دکان پر گئے ہیں وہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو. یہ میں نے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا، جن کے پوتے یہاں بیٹھے ہوئے. لبے دریا، کوہ کا دامن اور سکوت صحرا. ہمارے بزرگ تھے محمد صلی اللہ رسول کریم، اللہ صلی بے رحمت قبل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم و بے برکت بلد حاضر بلد المدینہ مولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وسیلۃ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وبوسیلۃ مشائخنا الثلاثہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین خاصۃ لطف غلامی شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ مضامین نافعہ مجھ سے بیان کرا دے اللہ طاقت بیان اخلاص بیان شرف قبول بیان بھی نصیب ہوں اور کلام مؤثر کی بھی بتا دیں. جو ہمارے بزرگ مولانا شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے ان کے جنگل میں پرتاپ گڑھ کا ایک گاؤں ہے, اس جنگل میں نور ہی نور نظر آ رہا تھا. تو بہت سے علماء نے پوچھا کہ حضرت اس جنگل میں اتنا نور کیوں معلوم ہوتا ہے؟ فرمایا میں نے جوانی میں 70,000 دفعہ اللہ اللہ کیا اسی جنگل میں, تو جہاں ان کا نام لیا جائے وہاں نور نہ ہوگا. آج ہمارے شیخ کی مسجد پھول پور کی نور میں ڈوبی ہوئی ہے, جہاں کئی کئی گھنٹے روزانہ 5 پارے 10 پارے اور قصیدہ بردہ مکمل مناجات مقبول کی 7 منزل زبانی روزانہ پڑھتے تھے. تو وہاں نور نہ ہوگا؟ میر صاحب نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ مسجد نور میں ڈوبی ہوئی معلوم ہے. شاید کوئی جگہ ہو صحن میں, برامدے میں حضرت نہیں پڑھتے تھے تہجد, عموماً اس دوسرے حصے میں پڑھتے تھے جس پر چھت بھی نہیں تھی. ایک حصے میں چھت ڈالا تھا وہیں نماز پڑھتے تھے, دوسرے حصے میں چھت نہیں تھی, پوری زندگی اسی میں گزار دی اور اسی میں ہجرت کر لیا پاکستان. مگر کبھی کسی سیٹ سے نہیں کہا کہ یہ چھت جو خالی ہے اس پر چھت ڈالنا ہے. اپنی زندگی میں میں نے حضرت کو دیکھا, بڑے بڑے نوابوں نے بلایا, رامپور کے ریاست رامپور کے ہوں یا نواب ستاری ہوں, سب کچھ ہے, مگر گزار دی زندگی اس درویشی میں. اور بڑے بڑے مالدار بھی آتے تھے مگر واہ شیخ عجیب و غریب حال تھا. یہاں تک کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہنا پڑا کہ اے پھول پر والو, مولانا کے مدرسے میں خود چندہ دو, ان کا نام عبد الغنی ہے, یہ کسی سے نہیں کہیں گے کہ تم چندہ لاؤ, لیکن یاد رکھو اگر تم لوگوں نے بھی چندہ نہ دیا تو تمہاری گردن قیامت کے دن پکڑی جائے گی. یہ بات میرے شیخ نے مجھے سنائی اور میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بات میری زبان سے سنو گے وہ چاہے کتنے ہی کوئی مقرر ہو, لیکن چونکہ ساتھ نہیں تھے لہذا روایت در روایت میں وہ روایت کی صحت اور الفاظ کی صحت اور معانی کی صحیح تحفظ مشکل ہوگا, کیونکہ ساتھ نہیں رہتے تھے. اس لیے میں میرے سامنے چونکہ اور میں چونکہ بڑی للچائی بہت ہی حرص تما کے ساتھ سنتا تھا, میری آنکھیں بھی حریص تھیں شیخ پر اور کان بھی حریص تھے کہ کوئی لفظ نہ رہ جائے مجھ سے. لہٰذا میرے شیخ نے مجھے سنایا کہ عقیب الامت تشریف لائے تھے اور فرمایا کہ بیت العلوم نام رکھتا ہوں سرائے میر کے مدرسے کا, اللہ اس کو دار العلوم بنا دے. اور فرمایا ہر کجا 35 آب آنجار ود, میں نے بیت چھوٹا سے گھر کو کہتے ہیں تو توازن میں نے بیت العلوم نام رکھا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دار العلوم بنا دے. اور یہ مصرع پڑھا کہ امت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر کجا 35 آب آنجار ود, جہاں پستی ہوتی ہے پانی اسی طرف جاتا ہے, اس لیے جو توازن سے ہوتا ہے اسی کو اللہ ملتا ہے. اور جو اکڑ کے رہتا ہے اہل کبر اور اہل تکبر اور اہل استغنا, اہل اللہ سے جو مستغنی رہتے ہیں ان کو اللہ نہیں ملتا. اور پھول پور کو فرمایا کہ پھول کے لفظ سے میں اس کا نام روضۃ العلوم رکھتا ہوں, روضۃ المانے باغ پھول پور کی مناسبت. اور پھر حضرت نے عوام پھول پور کو یہی فرمایا کہ بھائی یہ عبد الغنی ہے ان کا نام, ان سے امید مت رکھنا کہ تم سے مانگیں گے. واقعی میں نے ساری زندگی دیکھا کہ کبھی کسی سیٹھ سے سوائے درد دل کے ان کی زبان پر میں نے پیسے کا نام ہی نہیں سنا کبھی. وہ تو آہ کیا اور آنسو نکلے, سراپا دلے بھنے عشق و محبت. اب اس زمانے کے شمس الدین تبریزی اگر ہو سکتا تھا کوئی تو شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ. تو مولانا شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس جنگل میں میں نے اللہ کا نام لیا ہے زمانے میں, اور اب میں کسی کو اجازت نہیں دیتا اپنے احباب کو کہ تم زیادہ ذکر کرو, کیونکہ اب دماغ کمزور ہے, ذرا سا زیادہ ذکر کر لیتے ہیں تو دماغ میں جلال اور گرمی اور ہر ایک سے لڑنا یہ توازن میں غیر متدل ہو جاتی ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ مجھے اتنا یاد کرے کہ میرے اور بندوں کو کاٹ کھانے لگے اور مزاج غیر متدل ہو جائے. جب تک تم حلیم التبا اور کریم المزاج رہو اور رحیم المزاج اتنا ذکر کرو, جب گرمی آنے لگے اور لڑنے لگو بیوی بچوں سے اور گاہکوں سے یا اس سے, تو سمجھ لو کہ اب تمہارا دماغ نارمل نہیں رہا, تم کارمل ہو رہے. اور مزاج کا متدل رکھنا فرض ہے, غیر متدل ہونا حرام ہے, اس لیے ضرورت ہے کہ تم ذکر تھوڑا کر دو اور گناہ سے زیادہ بچو. میں ہی کہتا ہوں میرے شیخ فرماتے تھے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ پاک کتنے کریم مالک ہیں کہ فرماتے ہیں کام نہ کرو، بد نظری کا کام نہ کرو، جیب کاٹنے کا کام نہ کرو، جھوٹ بولنے کا کام نہ کرو، کام نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے مزدوری لے لو. اور فرماتے تھے ہنس کر کے کہ ہے کوئی فیکٹری والا کارخانے والا جو مزدوروں سے کہے تم لوگ مزدوری مت کرو تنخواہ لے لیا کرو. بولیے، یہی میں کہتا ہوں کہ بد نظری مت کرو. تہجد نہ پڑھو، نہیں پڑھتے ہو، عشاء کے بعد ہی پڑھو. چار فرض دو سنت کے بعد تین وتر سے پہلے جو دو رکعت پڑھ لے گا قیامت کے دن تہجد گزار اٹھا جائے گا. اہل علم و اہل فتاوا کے سامنے پیش کرتا ہوں، علامہ شامی نے جلد نمبر ایک میں لکھا ہے کہ ان سنت تہجد تحصل بالتنفل بعد صلاۃ العشاء قبل النوم، اور حدیث کی روشنی میں کل ما صلی بعد صلاۃ العشاء فہو من اللیل، تو جو دو رکعت بھی پڑھ لے اتنے سے پہلے وہ قائم اللیل ہو گیا اور کاملین میں سے ہو گیا. اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ من لا یقوم اللیل من لا یقوم اللیل لیس من الکاملین، جو قیام اللیل نہیں کرتا وہ کاملین میں سے نہیں ہے. یہ انشاءاللہ دو ہی رکعت میں کاملین میں سے ہو جائے. 3 بجے رات کو جس کو اٹھنا نصیب ہو مبارک ہو، لیکن جس کی صحت خراب ہونے لگے اور وہ دین کا خادم ہے اس کے لیے جائز نہیں اس وقت اٹھنا. ڈھاکہ کے ایک محدث نے کہا کہ جس دن تہجد 3 بجے پڑھ لیتا ہوں تو ابو داؤد شریف وغیرہ اور سیاح میں نہیں پڑھ سکتا، چکر آتا ہے. میں نے کہا آپ کے لیے تہجد میں اٹھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ تنخواہ لے کر پڑھاتے ہو، اس کا حق ادا کرو. اور تہجد کے لیے وہی 2 ہی رکعت پڑھ لیا کرو، 4 رکعت وتر سے پہلے. جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے اس وقت پڑھ لیا وہ قائم اللیل ہو گیا، تہجد گزار قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اب عمارت فقہ کی ساری دنیا کے مفتی جس سے فتویٰ دیتے ہیں، بتاؤ میں عبارت شامی کی پیش کر رہا ہوں. ان سنت التہجد فان سنت التہجد تحصل بالتنفل بعد صلاۃ العشاء عشاء قبل النوم، اور دلیل قائم کر دی کل ما صلی بعد صلاۃ العشاء فہو من اللیل، یہ حدیث نقل کی. اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے امداد الفتاوا میں بھی لکھا ہے کہ جس سے 3 بجے رات 4 بجے رات کو نہ اٹھا جائے وہ راتھی کو پڑھ لے، وہ بھی قیامت کے دن تہجد گزاروں کے ساتھ اٹھایا جائے. تو کمزور لوگوں کے لیے راستہ نکلا کہ نہیں؟ ہاں، جو بہت قوی ہو اور دماغ بھی اس کا معتدل ہو. تو میرے شیخ پہلوان تھے، سینہ اتنا تھا کہ ناک کے سے خط گزرتا تھا تو 90 ڈگری سے گزرتا تھا. دیکھو ہمارا سینہ کتنا پیچھے. شیخ نے مجھ سے خود فرمایا کہ جوانی میں میرا سینہ اتنا آگے تھا کہ ناک سے 90 ڈگری کا خط کھینچا جاتا تھا تو ٹچ اس سے مل جاتا تھا وہ خط. اور تم لوگ تو ایک چمچہ گھی کھاتے ہو، ہم یوں ہاتھ ڈالتے تھے گھی کے میٹھے اور 1.5 پاؤ کا لوندا رکھ دیتے تھے دال میں. لیکن حضرت نے اپنی پہلوانی کو اللہ کی یاد میں جلایا. کشتی بازی یا یہ سب چیزیں کچھ نہیں، جتنی طاقت تھی حضرت نے 10-10 پارے بھی تلاوت کی ہیں میرے سامنے، اور مناجات مقبول کے ساتھوں منزل روزانہ، قصیدے بردہ روزانہ، تہجد کے بعد رونا اس قدر آہ و فغاں کی ساری مسجد کو ہلا دیتے. تو اللہ طاقت دے تو طاقت کو اللہ پر جلاؤ، عشق الہی میں جلاؤ، پھر دیکھوں کہ تمہارا کباب جب بھنے گا اندر اندر تو دیکھتا ہوں کون تم کو چھپا سکتا ہے، کون حاصل. ایک قطرہ اگر ہوتا تو وہ چھپ بھی جاتا، کس طرح خاک چھپائے گی لوہو کا دریا. ہر وقت خون تمنا کی مشق کرو اگر سلوک طے کرنا چاہتے ہو. اے سالکین اور اے اجازت یافتہ خلفائے کرام، یہ ایک درد دل سے بات کہتا ہوں کہ اگر بری خواہشات کا خون کرنا مشق نہ کیا تو آپ خود ناقص رہو گے، دوسروں کو کیا کامل بناؤ گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو وہی پاتا ہے. حج اور عمرہ کرنے والے نفلی اس سے زیادہ وہ پاتے ہیں جو ہر وقت اپنی خون آرزو پیتے ہیں اور ایک لمحہ بھی اللہ کی ناراضگی میں اپنا نہیں گزارتے. ہر سانس زندگی کو کالا پر فدا کرتے ہیں اور زندگی کی ایک سانس کو بھی اللہ کی ناراضگی میں نہیں گزارتے. اس کے لیے رات دن غم زدہ اور فکر مند رہتے ہیں. اگر خطا بھی ہو جائے تو اس قدر روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ ان کی خطا قابل عطا ہو جاتی ہے. ان کی خطا، ان کے رونے پر اور لعین المذنبین احب الی من ذل المسبحین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی سورہ پارہ نمبر 30 اور علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر رحمانی میں فرماتے ہیں یہ حدیث قدسی ہے. الحدیث القدسی هو الکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ، یہ حدیث قدسی کی تعریف اصطلاحی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے گنہگاروں کا رونا تمام عالم کے سبحان اللہ پڑھنے والے مسبحین سب سے محبوب تر ہے. میرے شیخ فرماتے تھے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کا رونا اللہ کی راہ میں ندامت سے یا محبت سے، ندامت سے یا محبت سے یا خوف سے رونا، یہ آنسو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کیے جاتے ہیں. مرارمی فرماتے ہیں کہ برابر میکنت شاہ مجید، اللہ تعالی شاہ مجید ہے، بزرگ ہے، عظمت والا ہے، مجید مانے عظمت والا ہے. وہ برابر کرتا ہے، کس چیز کو برابر کرتا ہے؟ اشکراں دروزن با خون شہید، گنہگاروں کے آنسوؤں کو شہیدوں کے خون کے ساتھ. مرارمی فرماتے ہیں کہ اے دنیا والوں، شاید تمہیں تعجب ہو کہ یہ پانی ہے وہ شہیدوں کا خون ہے، تو فرمایا یہ شہیدوں، یہ ندامت اور گنہگاری کے ساتھ اشک باری جو ہے، ندامت کے آنسو جو ہوتے ہیں، یہ دراصل جگر کا خون ہے جو خوف سے پانی ہو گیا. آنسوؤں کو پانی مت سمجھو، آنسوؤں کو پانی مت سمجھو، گنہگاروں کے آنسوؤں کو پانی مت سمجھو، یہ جگر کا خون ہے جو غم اور ندامت سے پانی ہو. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ، ہم سب یہ اس مبارک شہر میں ہیں، اور ہر شخص کو اپنے سلسلے کے جو اللہ والوں سے دامن پکڑے ہوئے ہیں یا مولوی بن رہے ہیں، ان کو میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا جو آخری سطح ہے، درجہ ہے، سرحد، وہ کیا ہے؟ من النبیین کے بعد کون لوگ ہیں؟ صدیقین. صدیقین تک پہنچنے کے دروازے اللہ نے سب کھولے ہوئے ہیں، صرف نبوت من النبیین جو ہے وہ بند ہے، من النبیین وہ بند ہے، بس صدیقین کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہنو جناب رحمت درفشانس ہمو خمخانہ با مہر و نشانس. تو اس دروازے تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے؟ تین طریقہ تو اللہ مالوسی نے بیان کیا کہ صدیق وہ ہے کہ لا یخالف قالہ حالہ، جس کا قول اور حال، قال اور حال ایک ہو جائے. نمبر دو، الذی لا یتغیر باطنہ من ظاہری، جو ظاہری ماحول سے متاثر نہ ہو اور باطن اس کا اتنا قوی اللہ سے تعلق رکھتا ہوں کہ استقامت کا پہاڑ ہو، جبل الاستقامت ہو. نمبر تین، الذی یبذل الکونین فی رضا محبوب، ہی جو اللہ پر دونوں جہان فدا کر دے. دنیا تو اس لیے فدا کر دے کہ وہ فدا کرنے کی آسان ہے، آخرت اس طرح فدا کر دے کہ اللہ جو کام کرے وہ اللہ کی محبت کے لیے کرے، ان کی رضا کے لیے، رضا اللہ کی غالب ہو اور جنت درجۂ ثانی میں ہو جائے. تو گویا اس نے آخرت بھی دے دیا اللہ، سمجھ گئے؟ اور گناہ سے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے خوف سے ہو اور جہنم کا خوف درجۂ ثانی بن جائے. دلیل حدیث کی دیکھ لو، پڑھ لو علماء حضرات. اللہ میں نیسل کا رضا قبل جنت، بولیے صاحب. یہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کو مقدم فرمایا، جنت کو درجہ ثانی کر دیا کہ اللہ میں تیری رضا چاہتا ہوں، جنت کو درجہ ثانی مانگتا ہوں اور تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں. آہ، محبت کے نام لینے والوں، اللہ کی ناراضگی سے کیوں نہیں خوف اور ندامت طاری ہوتے؟ کیوں تیرے ڈکار بھی نہیں لیتے ہو، جہاں چاہتے ہو نظر، جس طرف سے چاہتا ہے انسان، اور سالک بھی ہے اور مرید بھی ہے. ہرگز مرید نہیں ہے، شرن قرآن پاک کی اصطلاح میں اللہ کے علم میں مرید نہیں ہے جو اللہ کی ذات کو اپنا مراد نہ بنائے اور غیر اللہ میں ادھر ادھر مشغول ہوتا ہو. الذین یریدون وجہ، ایک صاحب نے پوچھا کہ مریدی تیری کیا ثابت ہے قرآن پاک سے؟ اب سنو مولانا ہارون، اللہ نے فرمایا الذین یریدون وجہ، جو ارادہ کرتے ہیں میری ذات کا، یعنی مریدون ہیں ہمارے ذات کے. یریدون کا اسم فاعل کیا ہے؟ مریدون، وہی ہے یا نہیں؟ یریدون میں ہم ضمیر چھپی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مریدون. تم ایک مرید تلاش کرتے ہو، ہم اللہ کا جمع پیش کر رہے ہیں. جو ریجونا کیا ہے؟ جمع غائب ہے یا نہیں؟ لیکن اللہ کی ذات کو جو اپنی مراد بنائے اصل مرید وہ ہے، اور جو غیر اللہ مرید ہو یا غیر اللہ سے اپنی جان چھڑانے میں کاہل اور سست ہو، تو اس کے پرے پرواز کرگس کی طرح مردوں میں پھنسے ہوئی ہیں. ابھی غیر اللہ مرنے والوں کے نمک چکھ رہا ہے، شخص اس کی فکر میں رہتا ہے کوئی حسین دیکھنے. تو اس کے پرے پرواز مصر کرگس کے ہیں، گدھ ہے اور مردوں سے لپٹا ہوا ہے، یہ شاہی بادشاہی کا خواب دیکھ رہا ہے. لہذا اللہ کو اپنا مراد بناؤ. پھر شیخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہی کو مفید ہوئی. میرے شیخ کی تقریر ہے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور مصاحبت ان کو مفید ہوئی، جو یس کو جو کیا کرتے ہیں، یدون اگر بہم الغذات والرشید، یہ شیخ کی تقریر کہ اللہ کو یاد بھی کرو تاکہ ذکر پہ ان میں سے نور آئے اور شیخ کے نور کے جذب کا ذریعہ بن جاتا ہے. جو ذاکر ہوتا ہے اس کو شیخ کا فیض زیادہ ملتا ہے, کیونکہ نور پیدا ہو چکا اور نوریاں من نوریاں راجازی بن, نور نور کو جذب کرتا ہے اور ناریاں من ناریاں راجازی بن, جہنم کی جہنم کو جہنم کھینچتا ہے. فرمایا کہ دیکھو پھر الذین یریدون وجہ, یہ تین دو صفت ضروری ہے مرید کے لیے, کہ اللہ کے ذکر میں غافل نہ ہو اور گناہ سے بچتا ہو, غیر اللہ میں مشغول نہ ہوتا ہو, اپنی مراد کو اللہ پر فدا رکھتا ہو, اللہ ہی اس کا مراد ہو, دل سے چاہتا ہے, دل سے چاہتا ہے کہ میں اللہ والا بن جاؤں, اور جان چھڑانے میں جان کی بازی لگا دیتا ہے. بولیے, اگر کوئی کسی کو کراچی میں اغوا کر لے اور ڈاکو بھاگ رہا ہو تو اپنی جان چھڑانے میں جان کی بازی لگاتا ہے یا نہیں؟ اور یہاں ایمان کی حسین لوگ اغوا کیے چلے جا رہے ہیں اور جان اور ایمان خطرے میں پڑ رہا ہے, یہاں بھی جان کی بازی لگاؤ. میں یہی کہتا ہوں, واللہ اگر خدا گناہ چھوڑنے کی ہمت نہ دیتا تو گناہ چھوڑنا فرض ہی نہ کرتا. بری نہیں, اگر ہمیں حسینوں سے نظر بچانے کی طاقت نہ دیتا تو نظر بچانا ہم پر فرض نہ کرتا, یہ غضب النفسار ہی نازل نہ ہوتا. اور میرے شیخ فرماتے تھے کہ نظر بچانے کی جو آیت نازل ہے اس میں ایک قدم پوشیدہ ہے اللہ کا, وہ یہ پردہ بھی لٹکا دیا, یوں کر لو یہ پردہ, کان میں کیوں نہیں پردہ ہے؟ بولو بھائی. فرمایا چونکہ غزل بسر کا حکم ہے اس لیے آنکھوں میں پردہ بھی لٹکا دیا, کہ جب کوئی ایسی شکل آئے جس کا دیکھنا حرام ہو تو یوں کر لو. جس پر میرا اردو شعر ہے, جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے, جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے, جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے. یہ آنکھ کی روشنی کا استعمال ہے, مگر یہ باتیں مبارک اللہ کے مقبولین کی شان ہے. میں درد دل سے کہتا ہوں, میری بات مان لو اللہ کے لیے. بتاؤ بھائی, میں درد دل سے کہتا ہوں یا اس میں مجھے کوئی آپ لوگوں سے دنیاوی لالچ ہے؟ ابھی اٹھ کے جاؤ گے تو کچھ ہمیں دو گے, نہ ہم لے گا نہ تم دے گا. کبھی پٹھانوں کی بولی بولتا ہوں, یہ پٹھان ایسی بولتے ہیں, نہ ہم لے گا نہ تم دے گا, ہمیں اللہ مل جائے بس. آپ لوگ میرے لیے دعا کرو کہ میری آہ فغا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, سارے عالم کے لیے, نصر کے لیے اختر کو قبول فرمائے, اور مجھے میرے احباب بھی مجھے ساتھ نصیب فرمائے, کیونکہ اکیلے سفر کا میں عادی نہیں ہوں. میں ایسے بزرگوں کے ساتھ رہا ہوں جو کہ خوش دوستوں کے ساتھ. اور میرے شیخ فرماتے تھے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب سے خبر ملی کہ جنت میں دوستوں سے ملاقات ہوگی تو مجھے جنت کا شوق بڑھ گیا. اور ایک بات یہ بھی کہتا ہوں کہ زبان اللہ نے ایک دی ہے اور کان دو دیے ہیں, تو ڈبل سنو, سنو زیادہ, بولو مت کم. صحیح خان کی تقریر کیسے زال کا مما خصنی اللہ تعالیٰ شان ہو, بعض باتیں اللہ تعالیٰ مجھے خاص عطا فرماتے ہیں جس کو میں کہیں نہیں سنتا ہوں نہ کہیں دیکھتا ہوں, براہ راست تعالیٰ بے بات عطا فرماتا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں ایک زبان دی اور کان دو دیے, اس کے معنی سنا زیادہ کرو بولا کم کرو. خاص کر شروع میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شروع میں سالک کو بالکل شیخ کی بات سننی چاہیے, بولنا ہی نہیں چاہیے. جیسے بچے چھوٹے جب پیدا ہوتے ہیں تو کئی برس تک نہیں بولتے, اس کے بعد تھوڑا تھوڑا بولتے ہیں, ٹوٹا ٹوٹا مم, پانی کو مم کہہ دیا, اور روٹی کو روٹی کہہ دیا نام سے. لیکن فرمایا ان کو زبان نہیں دی جاتی, بچے سنتے رہتے ہیں, تو آخر میں پھر ماں باپ جیسی گفتگو کر لیتے ہیں. اگر عرب کا بچہ ہے تو عربی سنتے سنتے وہ عربی بولتا ہے, برطانیہ میں کسی انگریز مسلمان کا بچہ ہے تو وہ انگریزی بولنے لگتا ہے, اور اردو والا ہے تو اردو, پنجابی والا ہے تو پنجابی بولے. جیسے ہی وہ بڑا ہوا تو اپنے باپ کی دوسری کی گل ہے پوچھتا ہے, اور گجراتی ہے اگر تو کہتا ہے کہ طبیعت تمہاری طبیعت کیم چھو, ہارو چھ دعا چھ فضل چھ, ہارو چھ دعا چھ مزے ماں چھ وہ فضل چھ. تو ایک گجراتی نے کہا, ایک گجراتی سے پنجاب گیا تھا تو ہر وقت اسی تسی کر رہے, اسی مانے میں تسی مانے تو, کہا دیکھو اہل پنجاب اسی تک پہنچ گیا یارو, ہم لوگ چھ ہی نمبر میں پڑے. گجراتی سے کہہ رہا تھا دیکھو ہم لوگ تو چھ نمبر میں پڑے گی, ہر روز چھ دعا چھ مزے ماچے فضل چھ, تمہاری طبیعت کیم چھ کیم چھو کر دیا, تو ہم لوگ تو چھ نمبر میں پڑیں گے, یہ تو اسی تک لے گئے بعض پنجاب کے لوگ. تیسری میں عرض کرتا ہوں کہ جو دروازے اللہ نے اپنی دوستی کے کھولے دیے ہیں وہاں تک نہ پہنچنا اپنی ناراضی ہوگی شرمساری ہوگی اور مرنے کے بعد حسرت و غم ہوگا. کاش کہ ہم وہ جو دروازے اللہ نے کھولے تھے وہاں تک ہم پہنچ جاتے. اور وہاں تک پہنچنے میں کیا کرنا ہے یہ بھی سن لو, کسی اللہ والے کا دامن پکڑ لو, کیونکہ دنیا میں کوئی ولی اللہ نہیں ہوا جس نے کسی ولی اللہ کی صحبت نہیں پائی, کوئی دیسی آم لنگڑا آم نہیں بنا جس نے لنگڑے آم کی قلم نہیں پائی. بولیے صاحب, کوئی دیسی آم ایک لاکھ کتاب پڑھا دو امریکہ کی ڈگری بھی دے دو سائنس کی, مگر وہ رہے گا دیسی آم. جب قلمی آم سے اس کی قلم ملی لنگڑے آم سے, اگر سمر بہشت سے جس آم سے اس کی قلم ملے گی وہی بن جائے گا. اور نمبر تین یہ ہے کہ صحبت کے ساتھ ساتھ پھر اپنی نفسانیت کے رذائل کو آگے مت بڑھنے دو, فنائیت مٹاؤ گی, نفس کو مٹاؤ. میں نے بیان کیا تھا جنوبی افریقہ میں کہ مثل مشہور ہے کہ نمک کے کان میں اگر گدھا گر جائے تو نمک بن جاتا ہے. تو اللہ والے یہ اللہ کی محبت اور ولایت اور معرفت کے کانے ہیں, ہم یہاں گر کے کیوں نہیں نمک بنتے؟ ہماری حماریت جو ہے وہ انسانیت سے کیوں نہیں تبدیل ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گدھا جب نمک میں گرتا ہے کچھ دن کے بعد مر جاتا ہے تب نمک بنتا ہے, جب تک سانس لیتا رہے گا گدھے کا گدھا رہے گا. تو ہم شیخ کے پاس بھی جا کر اپنی انا کو قائم رکھتے ہیں, اپنی سانس کو باقی رکھتے ہیں. اگر ہم بالکل فنا ہو جائیں, انا کو فنا کر دیں, تو انشاءاللہ جیسا شیخ ہے ویسی ہو جائیں گے, ویسی ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس لیے اللہ مالوسی رحمۃ اللہ علیہ سید محمود بغدادی کان مفتین ببغداد, بہت بڑے عالم ہیں, تفسیر روح المعانی سے بڑھ کر عربی زبان میں کوئی تفسیر نہیں ہے. یہ فیصلہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ کونو مع صادقین کے معنی کیا ہیں, اے خالتوہم لتکونو مثلہم, اتنا رہو اللہ والوں کے ساتھ تم انہیں جیسے ہو جاؤ. تو انہیں جیسے جو نہیں ہو رہا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ اس کا خالتو گڑبڑ ہے, یہ کہیں اور خالتو لڑائی ہوئی ہے اپنا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ یہ مخلص نہیں ہے اختلاط شیخ میں, اس کے ساتھ کوئی اور چیزیں بھی مخلوط, مخلص نہیں. ورنہ خالص طور سے اگر شیخ کے ساتھ رہے اللہ کے لیے تو اللہ مل جائے, اللہ کے لیے جو رہتا ہے اسی کو اللہ ملتا ہے, جس کے لیے جان کی بازی لگانی پڑتی ہے. تو دوستو یہ کہتا ہوں کہ اللہ والوں کے ساتھ رہنا ایک نمبر ہے اس میں, مگر اخلاص کے ساتھ رہے اور جان کی بازی لگا دے غیر اللہ سے. دیکھی غیر المغضوب جو ہے, میرے شیخ فرماتے تھے کہ حکیم اختر اللہ نے مغضوبین ظالم کو غیر فرمایا ہے, اور منم علیہم اللہ کے اپنے ہیں, ان کے ساتھ رہ کر غیروں کے ساتھ کیوں رہتے ہو؟ کیا مطلب کہ یہودی اور عیسائی کے ساتھ نہ رہو تو ان کے اعمال کے ساتھ تو ہو؟ جن قوموں پر عذاب نازل ہوا ان کے اعمال میں لگے ہوئے ہو تو مغضوبین کے ساتھ ہو. جس فعل پر عذاب نازل ہوا اس سے بچنا بچو, ایک نمبر ہو گیا. نمبر دو, جو شیخ بتائے اس کو اس ذکر بھی کرو. میرے شیخ فرماتے تھے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ, کوئی پہلوان بننا چاہتا ہے تو استاد کہتا ہے دیکھو میرے اکھاڑے میں روزانہ آؤ اور میرے لاد گھوسا بھی کھاؤ. اور اکھاڑے کا لت مروا بھی پہلوان ہو جاتا ہے, جو لات کھاتا رہتا ہے پہلوان کا, اگرچہ وہ زیادہ دودھ بادام اور زیادہ ورزش نہیں کی. تو ہمارے شیخ سماتے تھے خانقاہوں کا آدمی کچھ نہ کچھ تو پا ہی جائے گا, مستی کے لیے بوئے میں تند ہے کافی, میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں. مستی کے لیے بوئے میں تند ہے کافی, میں خانے کا محروم بھی محروم. تیسری بات یہ, گناہوں کے زہر سے بچو, چاہے ریاضت اور مجاہدے اور بڑی بڑی وظیفے کم کرو. اس زمانے میں تو میں زیادہ وظیفے سے بھی رک رہا ہوں, کیونکہ جنہوں نے زیادہ ذکر کر لیا اور دماغ گرم ہو گیا, اب ہر ایک سے لڑ رہے ہیں, گرمی چڑھی ہوئی, اور ہر ایک آلو بھی خرید رہے ہیں, دو آلو اور زیادہ دو جلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ رہا نہیں, تم آنکھیں لال لال ہیں, رات بھر جاگا ہوں خدا کے عشق میں, دو آلو اور دو ورنہ بدعا دے دوں گا, ابھی جلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں. کیا بھائی اللہ کا نام اس لیے لیا جائے کہ تمہارا دماغ کی گرمی اللہ کے مخلوق پر چڑھنے لگے؟ اسی لیے ایسے لوگوں ہر وقت شیخ پر لازم ہے کہ اتنا وظیفہ نہ بتائے جس سے اس کا مزاج غیر معتدل ہو جائے. کوئی باپ نہیں چاہے گا کہ میرا بیٹا مجھے اتنی خدمت کرے وہ غیر معتدل اور بیمار ہو جائے, کوئی رب العالمین ہرگز نہیں چاہیں گے.
کہ میرا بندہ مجھے اتنا یاد کرے کہ اس کا دماغ میں خشکی بڑھ جائے, نیند بھی نہیں آ رہی اور بالکل ہر وقت مزاج ہی غیر متعدد ہوں. ذکر کم کرو, ایک کام زیادہ کرو, یعنی کام نہ کرو. وہ کیا کام ہے؟ گناہ نہ کرو. ہم کہتے ہیں کام نہ کر کے ولی اللہ ہو جاؤ. اللہ میاں نے تو اپنی دوستی کا بنیاد کام نہ کرنے پر کی ہے. چوری مت کرو, جھوٹ مت بولو, غیبت مت کرو, عورتوں کو مت دیکھو, لڑکوں کو مت دیکھو جو داڑھی موچھ کے نہیں ہے, اور ہلکی داڑھی والوں کو بھی مت دیکھو. آج کل اس زمانے میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تین چار بال کافی تھے. مثنوی کے اندر واقعہ لکھا جس کے تین چار بال آ جاتے تھے لوگوں کو اس سے احتیاط کرنی واجب نہیں رہتی. اس زمانے میں بالکل حالات بدلے ہوئے, کیونکہ سورج جب ڈوبتا ہے تو جیسے جیسے تاخیر ہوتی ہے اندھیرا بڑھتا جاتا ہے. عہد نبوت کا آفتاب اس غروب کو جتنا فاصلے ہو رہے ہیں تو نفس میں اور مرض میں خباثت بڑھتی جا رہی ہے, اندھیرے بڑھتے جا رہے ہیں, اندھیرے بڑھتے جا رہے ہیں. ہم لوگ اپنے بچپن کا اس زمانے کا فرق دیکھتے ہیں, کتنا فرق ہو گیا. لہذا اس کا علاج ہی کہ ایسی صورتوں کے پاس ہی نہ رہو. چوہوں کو حکم ہے, چوہوں کو حکم ہے کہ جس کے پاس حلال بل نہ ہو تو بلوں کے پاس ہی مت رہو. کیا مطلب؟ کہ جس کی شادی بیوی نہیں ہے, بیوی نہیں ہے یا ہے تو دور ہے, یا بیوی انتقال کر لی یا شادی نہیں ہوئی, تو ایسے لوگوں کے لیے میرا مشورہ کیا ہے کہ زمین پر مت رہو. اپنے قلب جا کو اللہ کے ساتھ اتنا چپٹا کر رکھو کہ جہاز اگر کلاشن کوف لیے رن وے پر خطرناک حالات ہیں تو جہاز کو لینڈنگ جائز نہیں. پیٹرول زیادہ بھرواتے رہو, اوپر ہی اوپر پیٹرول لیتے رہو. ایسے جہاز بھی ہیں جو جا کے وہاں پیٹرول دے دیتے ہیں فضا میں. ایسے پیر ہیں جو اڑتے ہوئے اپنے مریدوں کو پیٹرول اوپر ہی اوپر دے دیتے ہیں, زمین پر لینڈنگ نہیں کرنے دیتے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ہاں, اللہ ایسے بھی اولیاء اللہ ہوتے ہیں. تو ان کو اپنے اللہ سے اپنے قلب جا کو اتنا چپٹا کے رکھنا چاہیے کہ زمین پر وہ نہ رہیں, کہ ورنہ جسم سے زمین پر رہو مگر دل و جان اللہ سے چپٹا کر عرش اعظم پر رہو. انشاءاللہ کچھ نہیں کر سکتے, یہ سب لومڑی ہیں. نفس بھی لومڑی ہے, مگر اگر لومڑی کسی شیر پر بیٹھ کر ہنس مسکرا رہی ہو تو معلوم ہے یہ ظالم شیر بھی نہیں. ایک نیا مضمون مدینہ شریف میں مسکراتا ہوا. اگر کوئی شخص روحانیت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں صوفی ہوں, عالم ہوں, حافظ ہوں, مگر نفس کی بات مان لیتا ہے اور ہر وقت اس پر نفس کی لومڑی چڑھی ہوئی ہے, تو معلوم ہوتا ہے یہ کیسا شیر ہے. لومڑی تو بزدل جانور ہے اور شیر پر بیٹھ کے مسکرا رہی ہیں, اور شیر صاحب ایسے کھڑے ہیں بلو کی طریقے سے, تو معلوم ہے یہ شیر ہی نہیں ہے. تو جو شخص نفس کی دشمن کے کہنے پر بدنظری کرتا ہے یہ ایمانی اعتبار سے شیر نہیں ہے, یہ لومڑی سے کمزور ہے. لومڑی کا غلبہ اس پر ہے تو لومڑی ہر چیز اپنے سے کمزور پر غلبہ کر پاتی ہے. تو معلوم یہ گیا گزرا ہے لومڑی سے بھی زیادہ. بس یہی میں کہتا ہوں اے اہل مدینہ, اے اہل مدینہ طیبہ اور سارے عالم کے اے اہل عجم, اگر ہم تقویٰ اختیار کر لیں تو ہمارا عجم بھی عرب بن جائے گا انشاءاللہ. کیسے؟ جو سنت کا متبع ہے, سنت کی اتباع کی برکت سے ہے عجم اس کا پھر مدینے میں. یہ میرا شعر ہے. جو لوگ سنت سے کے متبع ہیں ان کا عجم بھی سمجھ لو مدینے پاک میں, اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزانہ ایک شخص زیارت کرتا ہے خادم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن سنت کے خلاف زندگی گزارتا ہے. حضور اس سے ناراض ہے. اور جو شخص کبھی زیارت نہیں کر پاتا مگر ایک سنت پر جان دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش ہیں. کیونکہ زیارت ابو جہل بھی تو دیکھتا تھا, بیداری میں دیکھنے والوں کو کیا ملا جن کو اتباع نصیب نہیں تھی. اس لیے زیارت کی دعا تو کرو مگر اس کے لیے فکر مند بھی نہ رہو. بس اس کی کوشش کرو کہ ہمارا کوئی عمل سنت کے خلاف نہیں. تو یہ دو بات میں نے عرض کر دی کہ کسی بزرگان دین کی صحبت اتنی ضروری ہے, شخصیت اتنی اہم ہے کہ کعبہ شریف سے ہجرت میں پھر فتح مکہ کے بعد سارے صحابہ کو اجازت نہیں ملی کہ جا کے وہاں وطن پھر گھر بنا لیں, کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تھے. اور جب صحابہ نے عرض کیا کہ مجھے خطرہ ہے کہ آپ یہاں پھر دوبارہ نہ تشریف لائیں اور ہم آپ کی صحبت سے محروم ہو جائیں, اور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے میری جان لے لیں آپ, میری اولاد لے لیں, مال لے لیں, آبرو لے لیں, ہم تمام اپنی دنیا پوری کائنات آپ پر فدا کرنے میں سخی ہیں, لیکن آپ پر ہم سخی نہیں ہیں. ہم آپ پر انتہائی بخیل ہیں، پورے کائنات میں ہم سے بخیل آپ نہیں پائیں گے، میں آپ کی ذات پر بخیل ہوں، ہرگز نہیں دوں گا کہ اہل مکہ آپ کو لے لیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے وہی الہی سے ہجرت کی، اللہ کا یہی حکم ہے کہ ہمارا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا. دوستو یہی کہتا ہوں کہ آج کل تصوف کو بھی لوگوں نے چند وظیفوں پر اور چند تسبیحات پر اور چند خوابات اور مراقبات پر اور نفلی عبادتوں پر تصوف کی بنیاد رکھی. میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن پاک کا اعلان سن لو، ان اولیاءہ الا المتقون، ہمارے ولی صرف متقی بندے ہیں. اگر اللہ والوں کے ساتھ رہنا ہے تو تقویٰ سیکھو، اور ورنہ پھر بلا وجہ کیوں پیچھے لگے ہوئے ہو؟ اہل اللہ سے کیا مقصد ہے؟ کونو ما صادقین، جب میں نے الہ آباد میں اس کو تقریر کی، مولوی قمر زمان بھی تھے اس میں، سامعین میں مولانا عمار بھی تھے، تو میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے کونو ما صادقین فرمایا. کونو جو ہے امر ہے، کانا ہے کونو کا، اور امر بنتا ہے مضارے سے، اور مضارے میں تجدد استمراری کی صفت ہوتی ہے، یعنی استمراراً و دواماً اہل اللہ کے ساتھ رہو، کوئی زمانہ مستغنی نہ رہو. یہ اس کی قواعد بتا رہے ہیں. اہل یورپ میں گرامر کا لفظ بولتا ہوں، اور یہاں اس کے قواعد عربیہ کا مقتضا ہے کہ امر بنتا ہے کاہے سے؟ مضارے سے. اور مضارے کی خاصیت کیا ہے؟ تجدد استمراری. لہذا اگر کسی کا شیخ کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کو دوسرا شیخ فوراً کرنا چاہیے، بغیر پیر مت رہو. اس کی عزت جو ہے چار مہینہ دس دن نہیں ہے، اس کی عزت صرف تین دن ہے. تین دن رو لو گالو، ہاں میرا پیر، ہاں میرا پیر، اور چوتھے دن پیر تلاش کرو. اس کی کیا ہے وجہ؟ کہ ڈاکٹر کا انتقال ہو جائے تو رونا جائز ہے. خاندانی فیملی ڈاکٹر تھا، مگر دوسرا ڈاکٹر، اب اس کی قبر پر جا کے انجیکشن لگواؤ گے؟ لوگ کہتے ہیں ہم تو قبر سے فیض لے لیں گے. جاؤ ڈاکٹر کے یہاں اور کہہ دو ڈاکٹر صاحب انجیکشن لگا دو، کوئی جواب بھی نہیں دیں گے وہ اندر سے. تو جب شیخ کا انتقال ہو جائے تو پھر اپنی اصلاح کے لیے دوسرا شیخ تلاش کرو. دیکھ لو شاہ برال حق صاحب میرے مرشد نام برکاتے ہیں، کتنے شیخ کی حقیر امت کے انتقال کے بعد مولانا عبد الرحمان کیمبل پوری کو پکڑا، پھر ان کے انتقال کے بعد خواجہ جج الحسن کو پکڑا، ان کے انتقال کے بعد شاہ دوغنی رحمۃ اللہ علیہ کو پیر بنایا، ان کے بعد شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کے انتقال کے بعد مولانا مفتی محمود حسن گنگوئی نام کا، کتنے مشاہد بن لے، مگر یہ لوگ ہیں جو دین کو خوب سمجھے. فرمایا کہ بھائی پیر اگر نہ بناؤ تو مشیر بنا لو، بعض لوگوں کو پیر بناتے ہوئے شرم آتی تو مشیر بنا لو، دنیا کی جائیداد خریدتے ہو تو وکیل سے مشورہ لیتے ہو نہیں، کہ ایسا دستاویز بناؤ کہ کبھی ہمارا جائیداد پکی ہو جائے. جنت لینا ہے تو اللہ کسی شیخ سے کو اپنا مشیر بناؤ، مشورہ لو اسے. تو اسی لیے میں یہی عرض کرتا ہوں کہ اپنے قلب و جان کو اللہ تعالیٰ سے ایک دم چپکا لو، بذریعہ ذکر اور بذریعہ صحبت اہل یقین، اور اسباب گناہ سے دور رہ کر. اسباب گناہ کے قریب جو رہے گا وہ بچ نہیں سکے گا. جس نے بھی حسینوں کے ساتھ لا تقربو پر عمل نہیں کیا، ایک دن وہ تفلو ہوا، اور جس نے لا تقربو پر عمل کیا وہ لا تفلو رہا ہمیشہ. اس لیے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہماری ضعف کمزوریوں کو سامنے رکھ کر لا تقربو فرما دیا، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ کے حدود سے قریب بھی نہ رہو، امردوں کے قریب بھی نہ رہو. اور ٹانگ وانگ ڈبوانا تو ان کے لیے کیسے ہوگا؟ پھر تو ٹانگ ہی لے گا شیطان. جس نے ٹانگ دیکھا اس کو بھی شیطان ٹانگ لیتا ہے، اور جس نے ران دیکھا کلا بڑھ ران آگا کلو بہن، اس کے دل پر فوراً ران آ گیا، زنگ لگ گیا. اس لیے دوستو عورتوں سے بھی بچو، اور ان نوجوان لڑکوں سے بچو جن کی داڑھی موچھ بھی ٹھیک ایسی نہ آئی ہوگی جن سے کشش ادھر سے ختم ہو جائے. سمجھ رہے ہو بھائی طلباء کرام؟ اور محتمین پر فرض ہے کہ کسی استاد کو تنہائی میں اپنے کسی بچے طالب علم کو اندر بلا کر اور پیر نہ دبوا سکے. نیچے ابھی بھر لیا خوب، اب اس کے بعد مارے مارے پھرتے ہیں. جو مالدار آیا اس سے کہا بھائی دیکھو مد طلبہ زیادہ لے لیا اس سال، بجٹ میں پیسے بھی نہیں، اب کیا ہے؟ بجائے اللہ کی محبت کے درد کے تمہاری زبان سے طلب زر اور مال کی طلب نکلے گی بات. اور یہاں تک کہ اگر اس نے اس کو کھول کر یہاں کھجلا بھی لیا تو اس کو یہی ہوگا کوئی بڑی نوٹ نکالنے والا. یہ میں نے سفیروں سے سنا. ایک سفیر نے کہا ایک سیٹ سے میں نے کہا چندہ لاؤ تو اس نے اس کی کھجلی لگ گئی اسی وقت, تو اسی نے کیا تو اس نے کہا شاید زیادہ گہری جیب ہے, تھوڑی نوٹ نکالے گا, اس نے خالی ہاتھ نکالا تو اتنا غصہ ہے کہ جس کی حد نہیں. دوستوں ہم نے تو بھائی یہ سیکھا ہے اپنے شخص سے, یہ سیکھا کہ پیٹ میں چٹنی روٹی ڈالو مگر اہل مال سے مستغنی رہو. میں واللہ کہتا ہوں کہ جو محتمین کتنی ہی بڑا خلیفہ ہو لاکھ, لیکن اگر کبھی اس نے مالداروں سے بار بار کہا تو اس کی بات دین کے لوگ نہیں سنیں گے اس عظمت کے ساتھ, بلکہ صورت دیکھتے ہی ڈر جائیں گے, آگے کالی بلا, پھر کچھ مانگے گا. اللہ کی محبت سکھانے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیں. شعبہ تزکیہ نفس بہت حساس مضمون ہے, اللہ کی محبت سکھانا بہت حساس مضمون ہے, یہ اتنا نازک مضمون ہے کہ اس کے ساتھ چندا اور یہ چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. ہم بتاؤ کہ دن بھر کوئی چندا مانگے اور کہے کسی رئیس سے کہ میرا بیان کراؤ, وہ رئیس سنے گا؟ میں نے ڈھاکہ میں ایک محدث کے لیے میں نے ایک رئیس سے کہا, جو میرے شیخ سے بیعت تھے میرے پیر بھائی بھی, کہ آپ اس محدث کو مدرسے میں جا کر خود چندا دے دو, وہ چندا نہیں ان کا قرض ادا کر دو. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں مخلوص ہوں, میں نے سفارش کر دی. تو انہوں نے کہا کہ محدث صاحب سے کہیے گا کہ وہ آ کر میرے گھر سے لے لیں پیسہ. میں نے کہا کہ آپ گھر کیوں بلا رہے ہو, کیا اس میں دین کی عظمت ہے؟ کہا نہیں, وہ خود آتے ہیں ہر مہینہ رسید بک لے کر. تو آپ بتاؤ کیا عزت رہے گی, کیا کہیں, بس ہم کچھ نہیں کہتے. جو جن کے نزدیک سب چیزیں ہوں وہ جانے, مگر اختر نے جو سیکھا اپنے بزرگوں سے کہ پورے ساتھ میرے جو لوگ میرے مزاج سے بھی واقف ہیں کہ پورے ساتھ سفر میں رہے, افسوس ہے کہ میری مزاج کی رعایت نہیں کرتے, اور مجھے میرے مزاج کے خلاف کوئی کام میں ایسی بات مت ڈالو کہ جس سے میں پھر مجبور ہو کر کے تمہاری محبت میں مغلوب ہو کر کے کچھ لوگوں سے توجہ دلاؤں, وہ میری غیرت اور میری دینی مزاج کے خلاف ہے. آپ بتاؤ سندھ بلو سوسائٹی میں گلشن اقبال کراچی میں میں 1.5 سال تک زمین کے اوپر آسمان کے نیچے میں نے وہاں عبادت کی اور خانقاہ و تصوف سکھایا, مگر میں نے اس کے لیے کوئی اعلان نہیں کیا. آپ بتائیے, آپ تو کراچی والے ہو اور میں تم خان صاحب بتاؤ, خان صاحبوں کی شہادت زیادہ زوردار ہوتی کیونکہ خان بزرگ وہ صحیح بات کرتا ہے, سمجھے, خان صحیح بات کرتا ہے, وہ کچھ بھی ادھر ادھر لگے لگا ہی دیتا ہے. تو بھائی میں نے یہ سیکھا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کے لیے معمول فرمایا, بہت محتاط رہو زبان سے, چاہے کتنے ہی خاص ہو, اخص الخاص ہو, اس کے قلب سے بھی پھر اس کی عظمت ختم ہو جاتی. عزت نفس, دو لفظ میں نے علماء کو بتایا, اپنے عزت نفس عظمت دین سے کام کرو, دو لفظ یاد کر دو, نوٹ کر لو ڈائری میں, عزت نفس اور عظمت دین, خاص سے خاص ہو اس سے بھی نہ کہو. آپ بتائیے کتنے خاص ہیں بعض لوگ, مگر تجربہ یہی ہے کہ جتنا مستغنی رہو تو کچھ درد دل کی بات سنتے ہیں. کیا ضروری ہے ہم نہیں بڑا مدرسہ بنائیں, مگر ہمارے درد دل کو ہم کیوں مٹی کریں, بدو ہے درد دل کو کیوں مٹی کریں. انشاءاللہ جس کو 100 دفعہ غرض ہوگی وہ دین ہم اس طرح سکھائیں گے, باقی جو اس کام کو کرتے ہیں جس انداز سے ان پر میرا کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ ہر شخص کے حالات ہیں, لہذا ہم کسی سب علماء کی عظمتوں کو اعلی راس ولین رکھتے ہوئے, سمجھ گیا, مگر اس ٹوپی کی اعلی راس مت رکھنا. سارے علماء دین کی عظمت اور تمام مدارس کا وجود بہت ضروری ہے, سمجھا, لیکن ہمارے ہم کو جو تعلیم دی گئی میں اپنی تعلیم پیش کر رہا ہوں, جس کو یہ تعلیم سے مناسبت نہ ہو وہ میری تعلیم کو چھوڑ کر دوسرے طبقے سے تعلق کر لوں, سمجھ رہے ہیں؟ میں نے جو سبق لیا وہی لیا. آپ بتاؤ کئی سال سے میں جنوبی افریقہ جا رہا ہوں, بتاؤ نا, وہاں ہارون دربن کے رہنے والے ہیں اور وہاں کے بڑے علماء یعنی تہاوی شریف پڑھاتے ہیں, مشکات شریف پڑھاتے ہیں, اور مولانا یونس پٹیل کتنے بڑے عالم ہیں, مولانا عبد الحمید وغیرہ کتنے ہیں, تو بتاؤ بھائی کچھ لوگ, تم لوگ میری تائید تو کرو کچھ.
بالکل,
کتنے بڑے بڑے جلسے جلوس ہوتے ہیں, کبھی میں نے بتایا کہ میرا ایک مدرسہ بھی ہے, یہ میں نے سیکھا شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ. نتیجہ یہ ہے کہ آج شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ کی قیامت تک ان کا نام روشن ہو گیا, اگر مالداروں سے پھر ختم ہو جاتی, اگر کسی سے مدرسہ نہ چل سکے تو استعفی دو, اتنے طلبا یا کچھ معاملہ, رمضان تک گاڑی نہیں چلنے والی ہے, شعبان میں کچھ ہسکیاں آ رہی ہیں, سمجھ گئے نہیں؟ یہ اس میں مزہ ہے. سب کہتا ہوں آہ میرے کہ صاحب باطن کو بہت زیادہ حساس رہنا چاہیے اور اسی کی برکت سے کہ دیکھو کام ہو رہا ہے. ورنہ جنوبی افریقہ میں بڑے بڑے اہل مدارس اور سب جاتے ہیں, لیکن جتنے لوگ میرے ہاتھ پر داخلے سلسلہ ہوئے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ سمجھتا ہوں. اور مجھے طبعی طور پر اسی ذوق سے مناسبت ہے, مجھے کوئی اور بھی مالیاتی معاملے میں مجھے مجبور کوئی نہ کرے. یعنی بعضے لوگ آتے ہیں بھاول نگر سے, یہ بھی آتے ہیں مولانا مگر ہم سے نہیں کہتے ہمارے ڈر کے, اور بھی لوگ آتے ہیں مگر بعضے کہتے ہیں صاحب اپنے مریدوں میں سیٹھ لوگوں کو ایک پرچہ خط لکھ دو, کوئی کہتا ہے ٹیلی فون کر دو, کوئی کہتا ہے کہ چندے کی سفارش. میں نے کہا میں اپنے لیے نہیں کرتا, میں قرض مقروض پر مقروض رہا ہوں. 6 سال میں مقروض رہا جب خانقاہ بنی تھی, 6 لاکھ روپے کا قرضہ لگا تھا, لیکن یہ طریقہ بھائی میری حلق سے نہیں اترتا. اس لیے میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ مجھے چندے کے لیے مجبور مت کرو, مجھ سے کہو بھی مت کہ اتنے روپے کا انتظام کہیں سے کر لے. اس بات سے میرے قلب کو اختلاف شروع ہو جاتا ہے, میرے مزاج کو سخت دھچکا لگتا ہے, کیونکہ جب میں اپنے لیے نہیں کرتا تو بقول بزرگوں کے کہ پیر خود ہی در ماندہ تو کس کی شفاعت کرے. بولو بھائی پیر تو شفاعت جب کرے جب اس کی درماندگی ختم. ہم لوگ تو محتمن خود ہی غم میں ہزاروں ہموم میں رہتے ہیں, لیکن اس لیے نہ میں اپنے لیے چندہ کرنا چاہتا ہوں نہ مجھے کوئی علماء میں سے مجبور کرو. تو کراچی میں آتے ہیں بعض, یہ بتا رہا ہوں کہ اہل علم حضرات سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اللہ کے نام اللہ کے لیے مجھے کوئی بات رقمات اور مالیاتی گفتگو مجھ سے مت کرو کہ میرے لیے اتنا انتظام کر دو. مجھ سے جو میں نے سیکھا زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی محبت مجھ سے سیکھنا ہو تو رہو میرے ساتھ, ورنہ مجھے متروک کیا نادل قرار دے دو. گلے اور سردا جو ہو جاتے ہیں پھول مرجھا جاتے ہیں تو سارے بلبل بھاگ جاتے ہیں, تو ان کا نام میں نے متروک کیا نادل رکھا, متروک کیا نادل قرار دے دو. لیکن جو بات میں نے سیکھا اپنے شیخ سے وہ سیکھو, وہ میراث حاصل کرو جو اختر نے اپنے بزرگوں سے پائی. پیسہ تو ساری دنیا پوری کائنات اگر مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو خدا کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. آپ مچھر کا پر مجھ سے مانگتے ہو, بتاؤ کیسی حدیث ہے یہ؟ انکان دنیا تاجر عند اللہ جناح بعوضت, اگر پوری دنیا مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ ہوتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گیا, ورنہ میرے ساتھ سفر کر کے دیکھو کہ میں دریاؤں کے کنارے تالابوں کے کنارے بولے حسین تالاب کے کنارے درختوں کے جھرمٹ میں اور صحراؤں میں اور پہاڑوں کے دامنوں میں مجھے کتنا مزہ آتا ہے. بولیے وہ مزہ مجھے شہر میں نہیں آتا. ہاں ہرا جز آسماں ہمدم نبوت, معروم ہی فرماتے ہیں کہ میری آہ کا سوائے آسمان کے کوئی ہمدم نہیں ہوتا. ہاں ہرا اے دنیا والو جلال الدین رومی اس جگہ اللہ کہتا ہے کہ میرے سوا آسمان کے میری آہ کا سننے والا کوئی نہیں ہوتا, اور راز را غیر خدا محرم نبود, اور میری اس محبت کی بھید کو سوا اللہ کوئی نہیں جانتا. اور فرمایا کہ ہر کجا بینی تو خون برخا کہا, اے دنیا والو جہاں کہیں دیکھنا کہ زمین پر خون پڑا ہوا ہے. ہر کجا بینی تو خون برخا کہا, جہاں کہیں دیکھو کہ زمین پر کچھ خون پڑا ہے, بس یقین دا کیا آج تشمہ تو یقین کر لینا کہ جلال الدین ہی رویا ہوگا. اس بات کو سننے کے بعد اللہ کے لیے کہتا ہوں کہ مجھ سے مالیاتی گفتگو جو ہے مجھے میرے کان میں کہو بھی مت, کیونکہ بعضی تعلقات سے پھر مجھے پریشانی ہو جاتی کہ اب کیسے نہ کروں. اس لیے سارے علماء سے میرا یہی ہے, آپ بھی آتے ہیں وہاں کراچی بولیے اور بہت بڑا مدرسہ چلا رہے ہیں اور میرا خلیفہ بھی ہے, لیکن میں پہلے ہی ایسی تقریر کر دیتا ہوں کہ کسی کی ہمت ہی نہ ہو میرے کان میں. اور یہاں تک کہ جنوبی افریقہ آ چکے ہیں میری موجودگی میں بھی, لیکن ماشاءاللہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ کو یہاں اتنے مرید ہیں بڑے بڑے, آپ ایک خط لکھ دیجئے کہ اس محتمن کے ساتھ ہیں جملہ میرے متعلقین اہل خیر تعاون کریں. بولیے آپ نے کہا کبھی؟
تو آپ کے توسل سے دعا کر دے تو کام ہو جاتا ہے.
اچھا پھر دیکھیے کہ میرا بیٹا مولانا مظہر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا شاہ راہ صاحب کے خلیفہ ہیں, خلیفہ بھی ہیں, اور کبھی کبھی وہ مقروض بھی ہو گئے, مگر اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو جزا خیر دے. کبھی اس نے نہیں کہا کہ ابا آج کل میں مقروض ہوں, کسی مرید سے آپ اہل خیر سے کچھ اشارہ کر دیں تاکہ میرا قرضہ ادا ہو. مدرسہ وہی چلاتے ہیں, یہ جو مدرسہ 1500 طلبہ حفظ میں اور عالم ہو رہے ہیں، اس مدرسے سے میرا تعلق جو ہے صرف مولانا کی محنتوں کا، یہ سب ان کے اوپر ہے، یہ سب میرا تو وہی کھینچ لیا تھونی سلام بھائی کھنڈر، جہاں کسی ملک نے بلایا فوراً پاسپورٹ ویزا لگوایا، وہ کبھی لندن کبھی کناڈا، ایڈمنٹن والوں سے میں نے کہا کہ میں تم سے چندہ لینے نہیں آیا ہوں، ایڈمنٹن والوں اور کناڈا کا بڑا شہر ہے یہ، ہم تمہارے لیے تم من مانے دل اور تن مانے خوشی، تن تن ہے نا، تو ایڈمنٹن میں تمہارے دل کی خوشیوں کا ایڈ لایا ہوں، ایڈ یعنی امداد لایا ہوں، میں اللہ کی محبت سکھانے آیا ہوں کہ جس سے تمہاری زندگی جو افکار و انتشار و ڈپریشن میں زبردست عذاب میں ہے، تم اللہ سے چپک کر دیکھو، میرے شیخ نے فرمایا عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ چکی جو چلتی ہے تو جو کھونٹے کے پاس گندم ہوتے ہیں وہ نہیں پیستے، تو جو اللہ سے قریب ہوتے ہیں آسمان و زمین کا پار تم کو نہیں پیس سکتا، حوادث دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، اور دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا، سمجھ رہے ہو بھائی؟ بس میں تو اللہ تعالیٰ سے یہی چاہتا ہوں، میں بہت مجبوراً گلشن اقبال کراچی میں ہوں، پوتے اور تماسے اور بیٹے یہ علاقہ تعلقات کے حقوق کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، ورنہ واللہ کہتا ہوں کہ میرے قلب کا ذوق یہ ہے کہ سارے عالم کے جنگلوں اور دریاؤں اور پہاڑوں کے دامنوں میں ہماری گیت گاتے رہو اور میری محبت کا پیغام نشر کرتے رہو، مجبوراً ہوں وہاں، کیونکہ ہمارے شیخ شاہ مولانا محمد انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ منصور ان الحق کبھی نہ کہتے اگر تعلقات میں گھرے رہتے، شادی کرتے نواسے پوتے، آج اس کو ٹائیفائڈ، اس کو زکام، اس کے پیچش، اس کے دست آ رہے ہیں، تو پھر یہ دست تو غریبا رہتے تعلقات میں، تو کبھی ان الحق نہ کہتے، کیونکہ شادی نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک دم غلبہ ہو گیا، لہذا وہ ان الحق نکل گیا، جیسے کہ جنات کہتا ہے میں فلانا ہوں، جب جنات کا غلبے میں جن بول سکتا ہے تو جس پر اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہو جائے وہ بول سکتا ہے کہ میں ان الحق، میرے شیخ نے اس حدیث کی جو شرح پڑھائی مجھ کو کہ اس پر بڑے بڑے محدثین کو پسینے آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ میرا بہت قریب ہو جاتا ہے، لا اعزال العبد یتقرب الیہ بالنوافل، بندہ نفلوں سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میری آنکھ سے دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میری زبان سے بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میرے ہاتھ سے پکڑتا ہے، میں اس کا کان بنتا ہوں، میرے کان سے سنتا ہے، تو حضرت فرماتے تھے اس حدیث کو سمجھانے کے لیے اکثر بڑے بڑے محدثین کو پسینے آتے ہیں کہ کیسے سمجھاؤں گا، فرمایا بہت آسان ہے، دیکھو جن جس پر آ جاتا ہے، جن غالب ہو گیا اب وہ نہیں رہتا، اگر وہ گالیاں بھی دے دے یا کچھ کہے کہ بھائی اس کو مت کچھ ہوگا، جن ہے اس کو وہی جن بول رہا ہے، جس ملک کا جن ہوگا وہی بولتا ہے، سندھ میں ایک سندھی لڑکا جو بالکل انگریزی کا ایک لفظ نہیں جانتا تھا، ایک انگریز جن آیا اور اس پر سوار ہو گیا، اب وہ انگریزی بول رہا، ہاؤ آر یو کہہ رہا، سب سے دی ورڈ فیل از ان دی ویل بول رہا، انگریزی میں باتیں کر رہا، تو میں نے کہا کہ وہ محترم صاحب آئے گھبرائے ہوئے، کہیں صاحب وہ لڑکا تو کبھی انگریزی اسکول پڑھا ہی نہیں، یہ انگریز برطانیہ کا جن آیا، بڑی جھاڑ پھونک کی گئی، بھاگ گیا، پھر اس کے بعد ویسے کی ویسے تھے، تو میرے شیخ نے فرمایا کہ جب جن کے غلبے سے اس کی گفتگو اور اس کا تمام حرکت اس کی جن کی طرف منسوب ہوتی ہے، تو جس پر اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہو جائے تو اس کی آنکھ اور کان ناک سب تابع اللہ کے کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس میں کیا مشکل ہے؟ پھر دوسری مثال دی کہ اگر ایک شخص ٹائیفائڈ سے کمزور ہو گیا، چل نہیں سکتا، چلتا ہے گر پڑتا، بادام کھایا، بادام اور خمیرہ موتی کا، اس سے وہ چلنے لگا، تو وہ موتی کا خمیرہ کہہ سکتا ہے کہ تم کو تو کچھ بولنا نہیں آتا تھا، نظر بھی نہیں آتا تھا، 40 دن ٹائیفائڈ میں تھے، تم میری روشنی سے دیکھ رہے ہو، موتی خمیرہ جب کھایا اور میری طاقت سے سن رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے نام پاک کا جب غلبہ ہو جاتا ہے تو اس کا ہاتھ یہی ہو جاتا ہے، اور خاص کر ہمارے شیخ کو تو دیکھو، ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ ایک دفعہ اپنا نام بھول گئے، شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ، 8 گھنٹے عبادت، بہت سوچا پہلے حضرت نے سوچا کہ میرا کیا نام ہے، ضروری کاغذ پر دستخط کرنا تھا، لیکن آخر میں پوچھا کہ بھائی میرا کیا نام ہے، تب لوگ اس مرید نے بتایا، میرے پیر بھائی نے آپ کا نام عبدالغنی، ایسا پیر دیکھتے ہو کہیں، اللہ نے اس کے ساتھ 10 سال مجھے جنگل میں رکھا، اس لیے میرے درد دل کو غنیمت سمجھو، میری گفتگو کو مجھ سے اس سے ادمن چیزوں کو مت مجبور کرو، کیونکہ اگر میں اپنی عظمت عزت نفس اور عظمت دین، وہ تو وہی جنوبی افریقہ کے علماء کو یہ سکھایا کہ نہیں، دو لفظ یاد کر لو، عزت نفس عظمت دین سے جتنا کام کر سکو کرو ورنہ کام نہیں کرو. مولانا مظہر نیازی سے بھی میں نے کہا ہے آخر میں اپنا بیٹا ہے, بیٹے کا غم باپ اپنا محسوس کرتا ہے نہیں, مگر میں نے مولانا مظہر نیازی سے خوب کہہ رکھا کہ مدرسہ اتنا ہی چلاؤ جتنا عزت نفس اور عظمت دین سے چلا سکو, اور بابا سے یہ توقع مت رکھنا کہ تم کہہ دو میں آج کل مخلوص ہو گیا ہوں اور بابا سے مریدوں کی جیب تلاش کریں. کہنا بھائی یہ ہم کو یہ اس مضمون سے مجھے دور رکھو اللہ کے لیے, کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا درد بخشا ہے کہ میں سارے عالم میں جہاں بھی جا رہا ہوں اس وقت ساری دنیا میرے درد کی خریدار ہے. دیکھو ڈانڈھیر والے آئے ہیں, میری کتاب ہے روح کی بیماریاں ان کا علاج, اتنی موٹی کتاب ہے. یہ ڈانڈھیر کے لڑکے مدرسہ جامعہ ڈانڈھیر بہت مشہور ہے جہاں مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ نے پڑھایا اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے پڑھایا. وہاں کے طلبہ سے پوچھو میری کتاب اثر کے بعد پڑھائی جا رہی ہے یا نہیں, بولو بتائیں. آج ہی آپ لوگوں نے بتایا حرم نبوی میں کہ تمہاری کتاب وہاں پڑھی جا رہی اور نہ جانے کہاں کہاں پڑھی جا رہی, انگریزی میں اب دیکھو آنے والی ہے مصنوعی کی شرح, تیار ہے بالکل. سمجھ لو رمضان کے بعد انشاءاللہ محمد بن نور وہ جو آئے گا ان کا لڑکا مولانا انس پٹیل کا وہ لے آئے گا اور ہم لوگ تیار بیٹھے ہیں اپنے کتب خانے سے چھاپنے کے لیے. تو اب یہ آج کی بات جو ہے, کیونکہ اس مجلس میں بہت سے علماء بھی ہیں, مگر علماء ہو یا عوام ہو, عالم ہو یا غیر عالم, سب کو اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچنا ہے, ورنہ پچھتاوا رہے گا کہ اتنے دن اتنا ہم دور رہے. اور اولیاء صدیقین تک پہنچنے کے لیے تین تعریف تو مولانا علامہ علوسی نے بیان کی. نمبر ایک کہ جس کا قال اور حال ایک ہو جائے, الذی لا یخالف قالہ وحالہ. نمبر دو الذی لا یتغیر باطنہ من ظاہری, جس کا باطن ظاہری حالات سے متاثر نہ ہو. جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ لیتے ہیں, کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں, میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا, میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. اختر جب تقریر کرتا ہے الحمدللہ, کروڑپتی ہو یا بادشاہ وزیر اعظم ہو, وزارت عظمیٰ کی کرسیاں اور بادشاہوں کے تخت و تاج مجھے نیلام ہوتے نظر آتے ہیں, اور لیلائے کائنات کی نمک سب جھڑتے ہوئے نظر آتے ہیں, آفتاب و چاند کی روشنی مجھے پھیکی نظر آتی ہے. اللہ اللہ ہے اس کی ذات کو کیا پوچھتے. تو آپ کے علماء جنوبی افریقہ نے کہا کہ میں نے آج تک ایسا ملا نہیں دیکھا جو بادشاہوں کے تخت و تاج کو چیلنج للکارتا ہو. میں نے کہا دیکھ لو بزرگوں کا غلام ایک ہے وہ آج کل اس کی تقریر کا یہی وہ ہے. اور نمبر تین کیا ہے, الذی یبذل الکونین, جو دونوں جہان فدا کر دے اللہ پر, جس کی تقریر میں نے اپنے بزرگوں سے یہی سیکھی کہ دنیا تو فدا کر دینا آسان ہے, دین کیسے ہم فدا کریں آخرت, کہ نیکیاں کرو اللہ کی رضا کے لیے اور جنت کو درجہ ثانی میں مانگتے بھی رہو, اور ایسی گناہ چھوڑو اللہ کی ناراضگی کے خوف سے, اور جہنم کی آگ اس سے کم تر ہے. جہنم کو بعد میں بیان کیا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم انی اعوذ بک من سخط کا و النار, اے خدا میں تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں اور جہنم سے, کیونکہ جس سے آپ ناراض ہوں گے اس کو جہنم میں ڈالیں گے, مگر میرا اصل سبب گناہ چھوڑنے کا آپ کی ناراضگی ہے. کتنے بڑا ایمان ہے یہ صدیقین کا درجہ. اور چوتھی تعریف اختر کے قلب میں اسی مبدع فیاض سے اختر کو اللہ نے عطا فرمایا جس مبدع فیاض سے علامہ علوسی کو عطا فرمایا. میرے شیخ ایک شیخ شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے اپنے بے پایا کرم سے جو آ سکتا نہیں وہم و گما میں, جو آ سکتا نہیں وہم و گما میں اسے کیا پا سکیں لفظ و معانی, کسی نے اپنے بے پایا کرم سے مجھے خود کر دیا روح المعانی. تو چوتھی تعریف یہ ہے میری صدیقین کی جو مجھ کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ سنا, کہ اللہ تعالیٰ سے ایسا ایمان یقین مانگو اور اپنے شیخ سے دعائیں کراؤ, ہمت سے کام لو کہ ایک ہر سانس اپنے زندگی کی اللہ پر فدا کر دو, ایک سانس بھی مالک کو ناراض نہ کرو, اگر کہیں خطا کا صدور ہو تو رو رو کے اتنا معافی مانگو اتنا رو کہ تمہاری خطا قابل عطا ہو جائے اور اللہ کو رحم آ جائے اور آسمان میں زلزلہ پیدا ہو جائے, فرشتے بھی چیخنے لگیں گے کون ظالم رو رہا ہے, یہ آج ہمارے دل بھی ہلا دیا اس نے. اس طرح سے رو, منارمی سے رونا سیکھ لو, تر مناجاتم بے بھی خونی جگر, اے دنیا والو میری مناجات میں میرے جگر کا خون دیکھو کہ میں کس طرح اللہ سے رو رہا ہوں. کیوں بگریم خلقہ نالا شوت, جب میں روتا ہوں تو پوری مخلوق میرے ساتھ روتی ہے, زبان حال اگر زبان قال سے نہیں تو وہ زبان حال, اور چوں بے نالم چرخہ نالا شوت, جب میں نالا کرتا ہوں تو آسمان میرے ساتھ نالا آہ نالا کرتا ہے. اور دیکھو کتنا پیارا شعر ہے کہ ہر کجا بینی تو خون برکھا کہا, دنیا میں کہیں دیکھنا کہ خون پڑا ہوا ہے، بس یقین دا کیا آتش میں ماں، تو یقین کر لینا، دیکھو یقین یقین خالی گمان نہیں، بس یقین ہی دا یقین کر لینا کہ جلال الدین ہی رویا ہوگا. آہ کیا جو برسائیں گے جب خون دل و خون جگر ہم، برسائیں گے جب خون دل وہ خون جگر ہم، دیکھیں گے تبھی نخل محبت میں سمر ہم. اے دریغا عشق من دریا بودے، معرومی کی آہ دیکھو، اے دریغا عشق من دریا بودے، کاش میرے آنسو دریا ہو جاتے. یہ شعر شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ پڑھ کے روتے تھے. اے دریغا عشق من دریا بودے، کاش میرے آنسو دریا ہو جاتے، تانے سارے دل بلے زیبا شدے، تو میں اپنے دریا کے آنسوؤں کے دریاؤں کو اے خدا آپ پر پھیرا کر دیتا. یہ سیکھو اہل محبت سے، یہ سیکھو جو چیز لینے کی ہے. ہمارے شیخ فرماتے تھے دیکھو، ایک کپڑے والے سے کوئی کہے بھائی آپ مٹھائی دے دیجیے، تو بیوقوف کپڑا مانگو. مٹھائی والے سے کہے کپڑا لاؤ، کباب والے سے کہے امرود لاؤ، جو جس چیز کا والا ہے اس سے وہی حاصل کرو. تو فرماتے تھے اللہ والوں سے اللہ اگر نہیں سیکھا تو وہ ظالم ساری زندگی کو ضائع کر دیا اس نے. لہذا اللہ والوں سے اللہ سیکھو، یہی اس کی قدر شکریہ ہے، اس کی قدر اور منزلت اس کی حیات کی یہی ہے کہ اس سے اللہ سیکھو اور کوئی بات مت کرو، دعائیں کرا لو. اب دیکھیے میں ایک بات کہتا ہوں، ایک زمانے پر 6 سال تک مجھ پر قرضہ تھا. خانقاہ کی جو اول منزل کالی تعمیر ہوئی تو میں نے ایک دفعہ حضرت والا ہردوئی سے عرض کیا کہ حضرت دعا فرما دیجیے کہ میرا قرضہ ادا ہو. بس حضرت نے لکھے دعا کرتا ہوں. دوسری جگہ جب لکھا تو وہاں سے بڑا کڑوا جواب آیا کہ آئندہ سے خبردار مت لکھنا، دعا کے لیے بھی نہ لکھنا. میں حیران رہ گیا، یہ عجیب جلدی شیخ ہے. میں حیران رہ گیا، لیکن معلوم ہوا کہ واقعی بار بار شیخ کو نہیں کہنا چاہیے. اس میں ایک قسم کی یہ انشائیہ تو ہے، مگر اس میں دوسرا رخ بھی ہے کہ ایک قسم کا گویا شیخ کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ اتنا پریس کرو شیخ کو کہ وہ کسی پریس والے کے پاس پہنچ جائے چھاپو نوٹ. تو میرے کان کھڑے ہو گئے. اس دن سے آج کا دن ہے کہ میں نے کبھی مالیاتی معاملے میں دعا بھی نہیں کرائی. اور زمینیں کتنی خرید رہا ہوں حسین بلوچ میں، لیکن میں نے شیخ کو کبھی نہیں لکھا. یہاں تشریف لائے کراچی میں ہردوئی کہ دعا کر دیجیے فلانی زمین بہت اہم ہے، اس کے لیے میرے پیسے کا انتظام ہو جائے. میں نے سوکا بھی ایک دفعہ تو چکھ لیا مزہ دعا کی درخواست کر کے کہ خبردار آئندہ دعا کے لیے بھی نہ لکھنا. تو میں نے کہا معلوم ہوتا ہے شیخ کو اس معاملے میں ٹھیک استعمال کرنا ہے. شیخ کو جو اس کے پاس تربوز ہے اللہ کی محبت کا، اس کو یوز کرو. سہرو نے بس، لہذا دوسروں کے اور معاملات میں اس کو مت چھیڑو، یہ اس کی قدر و منزلت ہے. اگر کسی کے پاس 1 کروڑ کا موتی ہے تو اس سے کیا کہتے ہیں وہ، اس سے ہلکی اور ادمن چیزیں مت مانگو. خاص کر عظمت نفس و عزت دین کے لیے اپنے باباؤں کو اور شیخ کو اور بڑوں کو مجبور مت کرو کہ جس کی وجہ سے ان کی زبان تمہاری محبت میں مغلوب ہو کر کہیں کھل نہ جائے. اس سے بہتر ہے مدرسہ کم کر دو، نہ کام کرو. جھونپڑی میں میرے شیخ نے ایک جھونپڑی بنائی تھی جس میں بانس لگے تھے اور پھوس، اور اسی میں بیٹھ کر 5-5 بار تلاوت کرتے تھے. شیروانی ہو یا نواب کا بچہ ہو، آؤ اسی جھونپڑی کے نیچے بیٹھو اور سیکھو عبد الغنی سے بھی. اکڑ کے رہو، کھری بات سعد اللہ کا ہے، سب کے جیو سے اترے رہے ہیں. سمجھ رہے مولا حسین، سمجھ رہے ہو؟ بس مجھے سارے عالم میں لے چلو، مگر مالیاتی معاملے میں مجھے اور خود بھی. میں دیکھو، مجھے جنوبی افریقہ میں میرے پیر بھائیوں نے کہا، مولانا یحییٰ نے کہا اور ماں سلیمان خان کی، یہ دونوں خلیفہ ہیں میرے شیخ کے، ان لوگوں نے کہا بھائی آپ نہ کیجیے مگر ہم چندہ کرتے ہیں. میں نے کہا دیکھو، میری موجودگی میں آپ چندہ نہ کریں، ورنہ یہ ہوگا کہ یہ خود تو خاموش ممبروں پر اللہ کی محبت کا درد سکھا رہا ہے، اس کے ایجنٹ چھوٹے ہوئے ہیں جو مالیات گھسیٹ رہے ہیں. پھر ان کا اچھا تمہارے جانے کے بعد ہم چندہ کر کے بھیجیں گے. میں نے کہا جانے کے بعد بھی مت چندہ کرنا میرے لیے، اس لیے کہ جانے کے بعد اگر تم کہو گے کہ وہ فلانے جو آئے تھے ان کی مدد سے کے لیے، تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس مرغے نے اپنی کوکڑوں کی کوکڑوں سنائی، مگر مرغیاں چھوڑ گیا جو کٹ کٹ کٹا کہہ رہی ہیں. مرغیاں چھوڑ گیا، یہ ہر طرف کٹ کٹ کٹا کٹ کٹ کٹا کر کے اسٹاک جمع کر رہی ہیں. تو دیکھا آج ان کے دلوں میں میری کتنی عزت ہے مولانا یحییٰ مولانا سلیمان خان کی، کہ اس شخص نے کمال، اس شخص کا کمال نہیں، یہ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ نے کمال. کیا کریں، انہوں نے کبھی اپنی آہ و فغاں کے سوا کبھی کسی سے اس قسم کی گفتگو نہیں کی، لیکن اللہ نے ان کی عزت رکھ لی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مدرسہ چلتا رہا، اگرچہ غریب تھا مگر اس غریبی سے جو لوگ پیدا ہوئے اور جو نور عطا ہوا، اب آج کل ناشتے واشتے بہت مل رہے ہیں بیت اللہ، مگر مجھے بے ناشتہ رکھا میرے مدرسے نے، ہم اسی میں خوش تھے، میرا ناشتہ منجات مقبول، نماز اشراق اور میرے شیخ کا بتایا ہوا اللہ اللہ 1000، یہ میرا ناشتہ تھا، اور کوئی ایک قطرہ چائے بھی مدرسہ نہیں دیتا تھا، ایک قطرہ بھی چائے، باسی روٹی تک دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پورے مدرسے میں مجھے جو تجلیات انوار شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کے نظر آتے تھے، اور مولانا سجاد صاحب نے تقریر میں وہاں کہا کہ یہ وہ طالب علم ہے جس نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، لیکن مجھے آج اسی تربیت پر اور ان مجاہدات پر میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اے میرے پالنے والے اللہ، تیری ہر ادائے ربوبیت پر اختر اپنی آپ پر فدا ہے، کہ جس طرح سے آپ نے جس زمانے میں پالا ہم اس کے شکر گزار ہیں، جوانی میں زیادہ فراغت بھی مجھے، جوانی میں مال و دولت آ جائے اور شہوات اور نفسانیت نفس کی تقویانی ہو تو پھر کیا ہوگا، اس لیے اس وقت میں میرا افلاس اور میری تنگی سمجھا کی وجہ سے ہم پیر چنگی بن گئے، تنگی کی وجہ سے سمجھ گئے نہیں، بس دوستو آج کے مضمون ختم، اللہ تعالیٰ ہم کو درد دل دے دے، اللہ تعالیٰ وہ درد دل ہم سب کو بخش دے جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو عطا کرتا ہے، دوستوں کا درد دل ہم سب کو نصیب فرماتا ہے، یہ وہ درد دل ہے جو خدا اولیاء ہی کو عطا کرتا ہے، اس لیے دوستو تقوی کا اہتمام اور سنت کی اتباع کا اہتمام اللہ پاک نصیب فرمائے، نفس و شیطان کی غلامی سے 100% ہم کو نکال کر اللہ سراپا ہمیں اپنا بندہ بنا لے سر سے پیر تک، اور پوری زندگی ہم پر ایسا ایمان یقین کا وہ اعلیٰ مقام عطا فرما کہ ہماری کوئی سانس آپ کی ناراضگی میں نہ گزرے، ہر سانس آپ پر ہماری فدا ہو، اور ہمارے گھر والوں کی بھی اور ہمارے دوستوں کی بھی، تو کیسا مزہ آئے یا اللہ، تیری شان بہت بڑی، ہم تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں، اس شہر مبارک کے صدقے میں، اور احد کے شہیدوں کے خون شہادت اور ان کی وفاداری کے صدقے میں ہم سب کو وفادار بنا دیا، نفس و شیطان کی بات مان کر ہم آپ سے بے وفا ہو رہے ہیں، اللہ ہمیں اپنی وفاداری نصیب کرے، نفس و شیطان پر عمل کرنا اور بد نظری کرنا کسی گناہ میں ابتلا یہ اللہ کے ساتھ وفاداری نہیں ہے، بے وفائی کھائیں ان کی گائیں نفس کی، بس جو مانگا یہ بھی عطا فرما، دے مانگے سب کچھ عطا فرما، صلی اللہ علیہ نبی کریم، آمین یا رب العالمین۔ آج تو دیکھو بالکل بیان کا ارادہ نہیں تھا، میں تو مرا پڑا ہوا تھا، اتنا ذوق تھا کہ بالکل دماغ وغیرہ سب گرم آگ بالکل، لیکن آج مشورہ بھی لے لیا
ہمارے لیے گانا سننے،
بس میرے دل میں ہی خیال آیا کہ بےچارے دور دور سے کہاں سے آئے، ڈا بھیلیوں کے لیے بھی بھیلی بنانی پڑی، ڈا بھیلیوں کے لیے بھی بھیلی بنانی پڑی، دیکھو یہ اس نے مسجد نبی میں آدمی بتایا، آپ سے انہوں نے بتایا کہ روح کی میری کتاب پڑھی جا رہی ہے ڈا بھیل میں، تو میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، سارے عالم میں اختر کیا ہو فواں کو نشر فرما، نثرن یا نظمن، ایک واز بھی میرا کبھی امت میں ختم نہ ہونے پایا، یہ دعا کرتا کہ قیامت تک میری کتاب امت مسلمہ میں مفید ہو اور امت مستفید ہو، اس کا آپ فیصلہ فرمائیے ہر زبان میں انشاءاللہ، شروع ہو گیا دیکھو پھول پور جہاں کا درد آہ و فغاں ہے، پھول پور میں مولانا مفتی عبداللہ چھاپ رہے ہیں، 10 واز چھاپ چکے ہیں اور ابھی اور چھاپیں گے، ہاں ہاں دہران میں، اچھا
اور وہاں پریسیڈنٹ وائس پریسیڈنٹ کی جو الگ مسجد ہے،
ہاں ہاں،
جن کا رتبہ جو ہے نا منسٹر سے بھی زیادہ ہے، یعنی پیٹرولیم منسٹر جو پریسیڈنٹ وہاں کے علی نعیمی تھے، اب پیٹرولیم منسٹر ہیں،
اچھا
اس مسجد میں امام ہے،
ماشاء اللہ، جیسا مجھے تو آج انہوں نے کبھی بتایا بھی نہیں، حالانکہ میرے خلیفہ ہیں مگر بعض ایسے خلیفہ ہیں کہ بس کچھ پوچھو ہی مت،
عبد الباسط صاحب آپ کے،
ہاں ہاں وہ بہت خاص دوست
ہیں، لیکن وہ نثار احمد صاحب کی قریب تھا، جب سے آپ ان سے بیعت ہوئے اور جو خلافت آپ نے دی اور کاغذات وغیرہ سب یہ ناکارہ نے فائل کر کے بڑی حفاظت سے انہوں نے رکھا،
آپ حیدرآباد دکن کے ہوں،
بینگلور سے،
قریب ہو وہاں پہ،
بینگلور حیدرآباد سے 400 میل کی دور،
چار سو میل
مدینہ
منورہ میں ماشاء اللہ یہیں رہتے ہو تو آپ کو دائمی طور پر وکالت دیتا ہوں تو مجھے جب جاؤ صلاۃ السلام میرا پیش کر دینا یہ عارضی نہیں ہے دائمی آپ کو اللہ جزا دے اور ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے
ماشاء اللہ نے رکھا ہے اور یہی چیزیں ہمارے استاد آپ کے
خلیفہ کو دیکھا اور تو فوراً حکم امت نے جواب میں لکھا ہمیں بھی یاد رکھنا ذکر جب دربار میں تو خواجہ صاحب نے کہا میں بھی لکھ دوں انہوں نے کہا تم بھی لکھ دوں کہ بھائی آپ تو ایسے دربار میں ہم کو بھی دعا میں یاد رکھو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ شریف میں جب صلاۃ السلام پڑھو تو ہاتھ لٹکائے ہوئے دعا مانگ لو کیونکہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مشکل آتی ہے تو میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خبر پر جاتا ہوں اللہ سے مانگتا ہوں امام صاحب سے نہیں یہ کہتا ہوں کہ اے اللہ یہ میرا استاد ہے اس کے صدقے میں میری دعا قبول فرما مشکل حل فرما کبھی کوئی دعا رد نہیں ہوئی تو جب امام ابو حنیفہ کا یہ حال ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے اس لیے یہاں کوئی دعا رد نہیں ہوگی انشاءاللہ یہی دعا کرو علماء حضرات سے بھی کہتا ہوں اور یہی مانگو کہ اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے دینی اداروں کو عزت نفس اور عظمت دین سے چلا چاہے تھوڑا ہو اس میں روحانیت زیادہ ہو علماء حضرات کو حصہ ملا کچھ
بتاؤ
یہ محتمم ہے محتمم کے معنی جو حموم و غموم میں مبتلا ہو بنگلہ دیش میں مشہور ہے کہ جس سے دشمنی ہو اس کو محتمم بنا دے ہر وقت غم میں مبتلا ہے اچھا بھائی بہت خوش